لله الحمد لله وبه نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الله تبارك وتعالى کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، میں نے گزشتہ رات آپ سے کہا تھا کہ اگر میرے والد محترم کی طبیعت ٹھیک رہی تو یہ نشست جو یہاں پر منعقد ہے اس میں لازماً شرکت کریں گے، جو ہر سال پابندی کے ساتھ انعقاد پذیر ہوتی ہے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، لیکن طبیعت کی خرابی کے باعث وہ نہیں آ سکے اور میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کے لیے بٹھا دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن اسلامی تاریخ کا اہم دن ہے کہ آج ہی کے دن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں نے دین اسلام کی بقا، دین اسلام کی سلامتی کے لیے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیش کر دیا، اور گویا قرآن نے جو فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چار چیزوں میں تمہارا امتحان لے گا. تو الحمدللہ امام عالی مقام اور ان کا گھرانہ اس امتحان میں پورا اترا، اور دنیا کے سامنے امام عالی مقام نے اپنی ذات اور اپنے خاندان کی صورت میں کامیابی کا ایک پریکٹیکل دنیا کے سامنے رکھ دیا. تو آج اہل بیت اطہار کی شان میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اہل بیت نبوت کی قدر و منزلت کیا ہے. قرآن اور احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں، اور پھر سلف صالحین کے واقعات اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو محدود سا وقت ہے، اس میں یہ معروضات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے. جو آیت مقدسہ میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت پر اور ارشاد ہدایت پر تم سے کچھ بھی اجر طلب نہیں کرتا، مجھے درہم و دینانیر نہیں چاہیے، مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے. میں نے جو دین کے لیے خدمت کی، جتنا میں دین اسلام کے لیے ستایا گیا، اور ایک مقام پہ خود فرمایا کہ جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نبی اور رسول نہیں ستایا گیا، کہ حضور کریم علیہ السلام پہ سنگ واری بھی ہوئی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ گلے میں رسی باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھمایا بھی گیا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنے گھر میں موجود ہوتے تو یہ عقبہ بن ابی معید، اس کا گھر حضور کریم علیہ السلام کے برابر میں، پھر حضور کریم علیہ السلام کا گھر، اور پھر برابر میں ابو لہب کا گھر، یہ دونوں مل کے شرارتیں کرتے کہ اپنے مکان کا سارا کچرا جمع کرتے، اور جمع کرنے کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں یہ کچرا پھینک دیا کرتے تھے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا جس جگہ پر تیار ہوتا، معاذ اللہ اس جگہ کو بھی وہ ناپاک کرنے کی کوشش کرتے، اور مردار جانوروں کی اوجھڑی وغیرہ تک وہاں پر پھینک دیا کرتے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز ادا کرنے کے لیے آتے، اور جب حضور سجدے میں جاتے، تو بعض مرتبہ اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کر یہ حضور کریم علیہ السلام کی پشت انور پہ رکھ دیا کرتے، کہ بعض مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی اور اپنے بابا جان کی پشت پر سے اس اوجڑی کو ہٹاتی. تو کئی حرکات و سکنات ان لوگوں نے اسلام کی تحریک کو روکنے کے لیے، اسلام کی موومنٹ کو روکنے کے لیے کیے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت پر ارشاد ہدایت پر تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا، مجھے درہم و دینانیر نہیں چاہیے، مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے. اے لوگوں، اگر کچھ مجھے دینا چاہتے ہو تو الا المودتہ فی القربا، اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو کہ میں خوش ہو جاؤں، تو بس یہ کام کرو کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے نسب سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو. اگر تم مجھے چاہتے ہو کچھ دینا تو میرے گھر والوں سے محبت کرو. اللہ اکبر. غور فرمائیے, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں سے کیا چیز طلب فرمائی؟ وہ چیز طلب فرمائی کہ جس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر کوئی اہل بیت نبوت سے محبت نہ کرے تو مجھے بتائیے, کیا اہل بیت نبوت کی شان میں کوئی فرق آئے گا؟ کیا ان کی عزت کم ہو جائے گی؟ کیا ان کی قدریں کم ہو جائیں گی؟ نہیں, فائدہ اس میں ہمارا ہی ہے. کیونکہ جب ہم اہل بیت نبوت سے محبت کریں گے تو ایک مقام پہ حضور نے فرمایا کہ المرء مع من احبا, کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی کل قیامت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا. تو اگر ہمیں محبت اہل بیت اطہار سے ہوگی, ہم اہل بیت سے محبت کریں گے تو یقیناً ان سارے بزرگوں کا ٹھکانہ اور مقام جنت ہے, تو ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمارا مقام و ٹھکانہ بھی جنت بنا دے گا. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرو. حضرت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے اس طرح لکھتے ہیں کہ آپ نے لکھا کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس طرح مروی ہے کہ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے اور انصار نے دیکھا, انصار صحابہ کرام نے, کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے مصارف بہت ہیں اور مال کچھ بھی نہیں ہے, تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور کے حقوق اور احسانات یاد کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سا مال لے کے آئے. یعنی وہ سوچنے لگے کہ حضور کریم علیہ السلام نے اتنی محنت دین کے لیے کی, اتنی تکالیف حضور نے اٹھائی, اور آج بھی حضور کریم علیہ السلام کے در دولت سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا, تو ہمیں حضور کریم علیہ السلام کی مدد کرنی چاہیے, خدام آستانہ کی مدد کرنی چاہیے. تو بہت سا مال انصار صحابہ کرام نے جمع کیا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے وہ مال لے آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمیں آپ ہی کی بدولت ہدایت نصیب ہوئی اور ہم نے گمراہی سے نجات پائی. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذمے مصارف بہت ہیں لیکن آپ کے پاس مال جو ہے وہ نہیں ہے, اور بظاہر اگر آپ دیکھیں تو مالک کونین ہیں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو خود فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر کے چلیں, لیکن حضور کریم علیہ السلام بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو انصار صحابہ کرام نے اس بات کو محسوس کیا اور مال لے کر کے آئے اور حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ مال قدام آستانی کی خدمت میں ہم نظر کے لیے لائے ہیں, یا رسول اللہ ہمارے مال کو قبول فرمائے تاکہ ہماری عزت افزائی ہو. جب یہ معاملہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرما دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, محبوب ان سے کہہ دے کہ مجھے مال درم و دنانیر پیسہ نہیں چاہیے, اگر تم مجھے چاہتے ہو, اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو بس ایک کام کرو کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو, میرے گھر والوں سے محبت کرو. علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی یوں روایت کرتے ہیں کہ انصاری صحابہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت نبوت نے ہم لوگوں کے قول و فعل سے فخر محسوس کیا, یعنی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں نے انصاری صحابہ کرام کے بعض معاملات ایسے دیکھے کہ حضور کے گھر والے یہ سمجھنے لگے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہم سے افضل سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو ہم سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں, معتبر سمجھتے ہیں. تو امام سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انصاری صحابہ نے اہل بیت نبوت نے فرماتے ہیں کہ اہل بیت نبوت نے ہم لوگوں کے قول و فعل سے فخر محسوس کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب یہ سارے معاملات دیکھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اے لوگوں سنو, ہم اہل بیت نبوت تم لوگوں سے افضل ہیں, ہماری فضیلت تم لوگوں پر ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مقام کو تم لوگوں پر بلند کیا, ہمارا درجہ تم لوگوں سے بلند درجہ ہے. اللہ اکبر. اب یہ بات کسی طرح حضور کریم علیہ السلام کے گوش مقدسہ تک پہنچ گئی کہ اب معاملات یہ ہو گئے
کہ انصاری صحابہ کرام جو ہے مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ وہ میرے گھر والوں سے جو ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں اور گویا یہ اشارے اور کنائے مل رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہیں. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے انصاری صحابہ کرام کو جمع کیا, ان میں انصار بھی تھے اور ان میں مہاجر بھی تھے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آج حضور کریم علیہ السلام کا چہرہ بالکل سرخ. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, او انصار صحابہ کیا تم لوگ بے عزت نہیں تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذریعے سے تمہیں عزت عطا کی؟ تم بے عزت نہیں تھے, اللہ تعالی نے میرے وسیلے سے تمہیں عزت عطا کی؟ انصار صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا, تم لوگ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیوں جواب نہیں دیتے؟ انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کیسے جواب دیں, ہم آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں؟ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا, تم لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی قوم نے آپ کو نکال دیا تھا تو ہم نے آپ کو پناہ دی, جب آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا تھا ہم نے آپ کی تصدیق کی, جب ان لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا تو ہم لوگوں نے آپ کی مدد کی, تم اس طرح کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مقدسہ کو جب انصار صحابہ دیکھنے لگ گئے وہ سمجھ گئے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج پر جلال انداز میں ہیں, تو وہ سب کے سب گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور گھٹنوں کے بل کھڑے رہے اور کھڑے ہو کر کے عرض کرتے رہے, اموالنا وما فی ایدینا للہ ورسولہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال اور ہماری ساری ملکیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اللہ اکبر. تو تب کہیں جا کر کے یہ معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو بس یہ کام کرو کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے کون ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ حضور کے گھر والے کون ہیں. اگر آپ ڈیپ میں جائیں اور تحقیق کی دنیا میں جا کر کے اتریں تو اہل علم کے دو گروپ ہیں, دو گروہ ہیں. ایک گروہ اس میں حضرت سیدنا ابو سعید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تابعین میں سے حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ ہیں. ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد اہل ابا ہیں, یعنی اہل بیت سے مراد مولا علی ہیں, اہل بیت سے مراد حضرت فاطمہ ہیں, اہل بیت سے مراد امام حسن ہیں, اور اہل بیت سے مراد امام حسین ہیں. اب ان کے اپنے دلائل ہیں, میں کچھ پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو. کہ فرماتے ہیں کہ دیکھو, متعدد طریقوں سے ثابت ہے کہ حضور کریم علیہ السلام اس حال میں تشریف لائے کہ ان کے ساتھ حضرت مولا علی, حضرت فاطمہ, حسنین کریمین تھے, اور ہر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے, ہر ایک نے دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. حضور کریم علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں تشریف لائے, حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو قریب کیا, اپنے سامنے بٹھایا, اور حسنین کریمین کو ایک ایک ران پہ بٹھایا, اور پھر ان پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر لپیٹ دی. ان کو قریب کر کے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر لپیٹ دی, اور حضور کریم علیہ السلام نے مشہور و معروف آیت تلاوت فرمائی, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور ایک روایت میں کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا, اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا, یعنی یا الہی یہ میرے اہل بیت ہیں, ان سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور میرے اہل بیت کو خوب پاک اور صاف اور ستھرا فرما دے. تو بعض اہل علم فرماتے ہیں, اور اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں, مثلا حضرت ام المؤمنین ام سلمہ نے چادر اٹھائی تاکہ وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ داخل ہو جائے, تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کو ان سے ہٹایا. انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میری بیویوں میں سے ہو, تم جو ہے میری بیویوں میں سے ہو. تو بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ احادیث, اور اسی طریقے سے جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو آپ اس کو بھی دیکھیں کہ حضور کریم علیہ السلام کن لوگوں کو اپنے گھر کے اپنے گھر سے لے کر کے نکلے, تو فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد امام حسن, امام حسین, مولا علی اور حضرت فاطمہ ہیں. لیکن دوسری جماعت جو ہے ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, مشہور تابعی حضرت اکرمہ ہیں, اور دیگر اہل علم اس میں شامل ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں حضور کریم علیہ السلام کی ازواج بھی شامل ہیں, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بھی جو ہے وہ شامل ہیں, اور ان کا موقف یہ ہے کہ یا ایو النبی قل لی ازواجکا سے ان اللہ کان لطیفاً خبیرہ تک مسلسل سات آیتیں ہیں اور امہات المومنین سے متعلق ہے، تو بیچ میں ایسا کلام کیسے آ جائے گا کہ جو ان سے تعلق نہ رکھتا ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جو ہے وہ یہ بھی داخل ہے، اور اس کے بعد اس پر ایک بڑی تفصیلاً جو ہے وہ گفتگو ہے، لیکن صدر الافاضل مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے سارے معاملے کو حل فرمایا۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی سوان کربلا جو ان کی چھوٹی سی کتاب ہے اس میں آپ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ دولت سرائے اقدس میں سکونت رکھنے والے سب لوگ اس میں داخل ہیں، کیونکہ وہی اس کے مقاتب ہیں۔ چونکہ اہل بیت نسب کا مراد ہونا مخفی تھا، اس لیے حضور کریم علیہ السلام نے اپنا وہ فعل کیا، یعنی ان سب کو چادر میں لیا اور بتا دیا کہ یہ اہل بیت جو ہے وہ نسب ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ حضور کی ازواج بھی اہل بیت میں داخل ہیں، اور اہل ابا بھی اہل بیت میں داخل ہیں، اور دیگر جو حضور کریم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے حضور کے گھر والے ہیں وہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ اہل بیت نبوت میں داخل ہیں۔ تو فرمایا گیا حضور کریم علیہ السلام سے کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت پر کچھ اجر طلب نہیں کرتا، ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ اللہ اکبر! اب اہل بیت نبوت کا کتنا بلند مقام ہے، آئیے ہم اس کو قرآن مجید و فرقان حمید کی دو تین آیتیں آپ نے سمجھ لی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، پھر انما یرید اللہ، یہ بھی آپ نے سمجھ لی، اور اس کے بعد اس آیت مباہلہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اہل بیت نبوت کی شان بیان فرما رہی ہے۔ اس کے بعد آئیے تفسیر خازن اور معلم التنزیل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو حضور کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو کسی نے مولا علی کو مشورہ دیا کہ آپ نظر مانیں، آپ منت مانگیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے تو آپ اس نظر کو پوری کریں گے۔ تو حضرت مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مسلسل تین دن روزہ رکھنے کی منت مانتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے بچوں کو ٹھیک کر دے گا تو میں تین دن مسلسل روزے رکھوں گا۔ اللہ اکبر! پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور حسنین کریمین اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو گئے۔ جب یہ صحتیاب ہو گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت فاطمہ سے معاملہ پیش کیا اور ان کی جو کنیز تھی فدہ اس سے یہ معاملہ پیش کیا، چنانچہ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ یہ تینوں افراد روزے سے ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر میں افطاری کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم باہر تشریف لے گئے اور ایک یہودی کے یہاں آپ نے مزدوری کی اور کچھ جو لے کر کے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے گھر میں آئے اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ آپ اس کو پیس دیں تاکہ آٹا تیار ہو جائے۔ آٹا تیار ہو گیا، تھوڑا سا اس میں آٹا نکالا گیا اور روٹی پکانی حضرت فاطمۃ الزہرا نے شروع کر دی۔ شام کے وقت روٹیاں تیار ہو گئیں، جب افطار کا وقت آیا تو روٹیاں سامنے رکھی ہیں، کھانا کھانے کے لیے تینوں موجود ہیں، تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت نبوت، میں مسکین اور بھوکا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کے نام پر مجھے کچھ دے دیں۔ اب یہ افطاری کا وقت، اور آپ مجھے بتائیے کہ وہ وقت کتنا شدید بھوک کا وقت ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بندے کے پیٹ میں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر! حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مسکین ہوں اور اہل بیت نبوت مجھے کچھ دے دیجئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ تین روٹیاں جو سامنے رکھی تھی وہ تینوں کی تینوں اٹھا کر کے اس مسکین کو دے دی، اور حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے اور ان کی کنیز فدہ نے جو ہے وہ پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرا دن آیا، سحری بھی ہوتی ہے اسی انداز میں، دوسرا دن آ گیا، روٹیاں پکائی گئیں، افطار کا وقت ہوا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا کون، تو دروازے پر جو شخص موجود تھا وہ کہنے لگا اے اہل بیت نبوت، اے نبی کے گھر والو، میں یتیم ہوں اور بھوکا ہوں، مجھے کوئی کھانے کو نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر! حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوبارہ تین روٹیاں اٹھا کر کے اس یتیم کو دے دیا، پہلے مسکین کو دیں، اس کے بعد یتیم کو دیں۔ پھر تیسرا دن آیا اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے گھر والوں نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے جب افطار کرنے لگ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کا اسیر ہوں اور 3 دن سے بھوکا ہوں، کہیں سے کوئی کھانے کو نہیں مل رہا۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم نے 3rd day بھی وہ 3 روٹیاں اٹھا کر کے اس اسیر کو دے دیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعْمَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعْمَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتے، ہمیں بدلہ نہیں چاہیے، ہم جو یہ فیل کر رہے ہیں تو مقصد اس کا صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ فیل حضور کے گھر والوں نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو ہے وہ آیت مقدسہ کو نازل فرما دیا۔ تو یہ شان ہے اہل بیت نبوت کی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے مقام کو کس طریقے سے بلند اور بالا فرماتا ہے۔ چنانچہ آئیے اور دیگر باتیں جو اہل بیت نبوت سے متعلق میرے سامنے ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم دیکھتے تو حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ حضور کریم علیہ السلام کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے، کہیں حضور کے گھر والے آئیں تو میں حضور کے گھر والوں کی خدمت کروں گا، میری یہ خدمت میرے رشتہ داروں کی خدمت سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ آل رسول کی 1 دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آل رسول کی 1 دن کی محبت جو ہے وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، حالات و واقعات میں آپ کو جو چیدہ چیدہ ہے بتا رہا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس تھوڑا ہے۔ ایک روایت کے جعفر بن سلیمان نے جب امام مالک کو کوڑے لگوائے اور سزا دینی چاہی تو انہیں بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لے جایا گیا، لوگ آپ کے پاس آئے، یعنی بہت سزا دی اس وقت جعفر بن سلیمان نے حضرت امام مالک کو، اور امام مالک بے ہوش ہو گئے، ان کو اٹھا کے لے جایا گیا، تو لوگ آپ کے پاس آئے اور جب امام مالک ہوش میں آئے تو فرمایا میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے مارنے والے کو معاف کر دیا، میں نے جعفر بن سلیمان کو معاف کر دیا۔ بعد میں اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ مجھے خوف ہے کہ میرے مرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں، میں جانتا ہوں کہ مرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں میری حاضری ہوگی تو مجھے حضور کریم علیہ السلام سے حیا آئے گی کہ میری وجہ سے حضور کی اولاد سے سوالات کیے جائیں۔ تو جعفر بن سلیمان کو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاف فرما دیا۔ تو دیکھیں آپ کہ ہمارے بزرگان دین کس طریقے سے محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ منصور نے امام مالک سے کہا کہ میں جعفر سے آپ کا بدلہ دلواتا ہوں، تو امام مالک نے فرمایا خدا کی پناہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم جب چابک یعنی جب کوڑا میرے جسم سے اٹھتا تھا تو میں رسول کی قرابت کی وجہ سے اس کی غلطی کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر، تو اس قدر محبت حضرت امام مالک جو ہے وہ اہل بیت نبوت سے فرماتے ہیں۔ حضرت عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں منن کبریٰ کے اندر، فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالی کے احسانات میں سے ایک یہ بھی احسان ہے کہ میں سادات کرام کی حد درجہ تعظیم کرتا ہوں، بے حد تعظیم کرتا ہوں، اگرچہ لوگ ان کے نسب میں تان کرتے ہو، میں اس تعظیم کو اپنے اوپر ان کا حق تصور کرتا ہوں، اسی طرح علماء اور اولیاء کی اولاد کی تعظیم شرعی طریقے سے کرتا ہوں، پھر میں سادات کی کم از کم اتنی تعظیم و تکریم کرتا ہوں جتنی کہ والی مصر کے کسی بھی نائب یا لشکر یا قاضی کی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سادات کرام کے آداب میں سے جانتے ہو کیا ہے؟ تم کہتے تو ہو کہ سیدوں سے محبت ہے، سادات سے محبت ہے، اہل بیت نبوت سے محبت ہے، ابھی ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو سادات کرام کے آداب میں سے کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں ہم ان سے عمدہ بستر پر نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں اعلی مرتبے اور بہتر طریقے پر نہ بیٹھیں، ان کی طلاق یافتہ یا بیوہ عورت سے نکاح نہ کریں، اسی طرح کسی سید زادی سے نکاح نہ کریں۔ ہاں اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی تعظیم کا حق ادا کر سکتے ہیں تو اس کی مرضی کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، تو امام شارانی فرماتے ہیں پھر تو نکاح کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد امام شارانی آگے فرماتے ہیں کہ ہم سے عہد لیا گیا ہم ہرگز کسی سیدزادی سے نکاح نہ کریں، مگر اس وقت کے ہم اپنے آپ کو ان کا خادم تصور کریں، کیونکہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر ہے. جو شخص اپنے آپ کو ان کا غلام تصور کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ میں ان کی نافرمانی کروں گا تو میں نافرمان اور گناہگار میں سے ہوں گا, تو وہ نکاح کرے ورنہ اس کے لائق نہیں ہے. جو شخص تبرک کے لیے ان سے نکاح کرنا چاہے اور کہے کہ میں تبرک کے طور پر ان سے نکاح کرتا ہوں, تو اسے کہا جائے گا کہ سلامتی غنیمت سے مقدم ہے. سلامتی جو ہے وہ غنیمت سے مقدم ہے, یعنی یہ قطرہ بہرحال باقی رہے گا. ممکن ہے کہ ان کی تعظیم کا حق ادا نہ ہو سکے, اس لیے اجتناب بہتر ہے. فرماتے رہی برکت کی بات, کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیدزادی سے میں شادی کروں گا تو برکت حاصل ہوگی. فرماتے برکت تو ان کی خدمت سے بھی حاصل ہو سکتی ہے, برکت ان کی خدمت سے بھی حاصل ہو سکتی ہے. اگر تم کسی سیدزادی کو لے آئے اور اس کے ساتھ تم نے معاملات دوسرے کرنا شروع کر دیے جس طرح عام عورتوں کے ساتھ معاملات کرتے ہو, تو فرماتے ہیں یاد رکھو پھر دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیے, فرماتے ہم سے عہد لیا گیا کہ اگر ہماری بیٹی یا بہن کا جہیز بے شمار ہو اور کوئی ایسے سید اس کے پیغام اس کا نکاح کا پیغام دے جن کے پاس اس کے مہر اور صبح و شام کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو, تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس سید دادے سے اپنی بیٹی اور بہن کا نکاح کر دیں. سید اگر غریب ہے اور آپ مالدار ہیں, بیٹی کو آپ نے جہیز تیار کیا ہوا ہے, فرماتے ہیں کہ سید اگر غریب ہے تو آپ اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیں, مایوس نہ کریں, کیونکہ فقر عیب نہیں ہے جس کی بنا پر پیغام نکاح کو رد کیا جائے, بلکہ یہ تو شرافت ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آرزو کی, بلکہ اپنے رب کریم سے دعا کی ہے کہ آپ کو قیامت کے دن فقراء اور مساکین کے گروہ میں اٹھایا جائے, اور دعا کی ہے کہ اے اللہ میرے اہل کا قوت, مجھے میرے اہل کا قوت بنا, یعنی اتنا کھانا عطا فرما کہ صبح شام اس سے کچھ نہ بچے. اللہ اکبر. تو جو چیز کسی کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور اہل بیت کے لیے پسند فرمایا ہو, یعنی فقر کو, فرماتے وہ انتہائی فضیلت والی ہے. لہذا جو شخص نادار سید کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کرے گا تو فرماتے خطرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا. فرماتے خطرہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس سے ناراض ہو جائے گا. اب آئیے تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کشاف سے ایک طویل حدیث نقل فرمائی, میں اسے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کی زبان انشاءاللہ خود بخود زبان اللہ کہے گی. سنیے, حضور فرماتے ہیں مما تعالی حب آل محمد مات شہیدا, جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس نے شہادت کی موت پائی, جو اہل بیت نبوت کی محبت پر فوت ہوا اس نے شہادت کی موت پائی. آگے فرماتے حضور نے فرمائے الا ومما تعالی حب آل محمد مات مغفور اللہ, آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے, سارے گناہوں سے پاک جو ہے وہ دنیا سے گیا. پھر فرماتے ہیں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبہ, سن لو جو شخص اہل بیت نبوت کی محبت پر فوت ہوا وہ تائب ہو کر کے فوت ہوا, یعنی اس نے اپنے گناہوں کی توبہ کری اور وہ اس دنیا سے گناہوں سے پاک و صاف گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان, خبردار ہو کے سن لو جو شخص اہل بیت نبوت کی محبت پر فوت ہوا وہ مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوا, مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوا. اس کے بعد بڑی شاندار بات حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر, کان کھول کے سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے حضرت عزرائیل اور منکر نکیر قبر میں جنت کی بشارت دیتے ہیں, جنت کی بشارت دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد فرماتے حضور نے فرمایا علاوہ ما تعالی حب آل محمد یزف الى جنت کما تزف العروس الى بیت زوجها, آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا ایسی عزت کے ساتھ جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا کہ جس شان سے دلہن دولہا کے گھر جاتی ہے, فرماتے اس شان سے جو ہے اس کو جنت میں روانہ کیا جائے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علاوہ ما تعالی حب آل محمد فتیا لہو فی قبر ہی بابانی الا جنہ, جان لو کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جنت کے دو دروازے کھول دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ الا وما تعالی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار الملائکۃ الرحمہ. آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. یعنی فرشتے آتے ہیں اور اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. اور پھر فرمایا بڑی شاندار بات ہے, پھر فرمایا میں جانتا ہوں آپ روزے سے ہیں, سبحان اللہ منہ سے نہیں نکل رہا, حلق سے نہیں نکل رہا, چلو پرواہ نہیں ہے, اور ہمیں تو اہل بیت کی شان بیان کرنی ہے. اور اگر کسی سید سے آپ اہل بیت کی شان بیان کروائیں اور خود آپ مردار بن کے بیٹھے رہیں تو پھر اس سے اچھا ہے کہ کسی غیر سید سے جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی آپ شان بیان کرا لیں, کیونکہ سیدوں کا خون اس معاملے میں بہت گرم ہوتا ہے. اور باقاعدہ یہ جو محرم کے ایام چلتے ہیں پھر یہ خون تو سیدوں کا اتنا گرم ہوتا ہے کہ کبھی ڈر لگتا ہے کہ یہ رگے پھاڑ کر کے جسم سے نکل آئے گا. سنو آخری بات, بڑی شاندار بات فرماتے الا وما تعالی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ. خبردار ہو کے سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا وہ مسلک اہل سنت والجماعت پہ فوت ہوا. فرماتے ہیں جو اہل بیت نبوت کی محبت پہ فوت ہوا وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک پہ فوت ہوا. اللہ اکبر. اب اس کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اہل علم یہ تمام احادیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ ساری خوشخبریاں اس مسلمان کے لیے جو اہل بیت نبوت کی محبت پر فوت ہو, اور اگر کسی نے دنیا میں اہل بیت نبوت سے نفرت کی اس کا کیا ہوگا. فرماتے سنو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یعنی خبردار ہو کے سن لو جو شخص اہل بیت کے بغض و عداوت پہ مرا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے, یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے. آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کے بغض و عداوت پہ مرا وہ کافر مرا. حضور فرماتے ہیں جو اہل بیت نبوت کے بغض و عداوت پہ مرا کافر مرا. کان کھول کے سن لو جو شخص اہل بیت نبوت کی بغض و عداوت پہ مرا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا, وہ جنت کی خوشبو بھی جو ہے وہ نہیں سونگ سکے گا. اللہ اکبر. تو اہل بیت نبوت کی محبت پہ مرنے والا اللہ کا پیارا ہے, اور اہل بیت نبوت کی دشمنی پہ مرنے والا یاد رکھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ایسے پر جو ہے بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے. اللہ اکبر. آئیے میں اور آگے بڑھتا ہوں, اور وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے, کہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اصحابہ میں کہ یحیی بن سعید انصاری عبید بن حنین سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے امام حسین ابن علی نے بیان کیا کہ میں حضرت فاروق اعظم کے پاس گیا, وہ ممبر شریف پر خطبہ دے رہے تھے. میں گیا, چھوٹا تھا, فاروق اعظم کے پاس گیا, وہ ممبر شریف پر خطبہ دے رہے تھے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں امام علی مقام میں ممبر پہ چڑھ گیا اور میں نے کہا انزل ان ممبری ابی وذهب الى ممبر ابی کا, کہ آپ میرے بابا جان کے ممبر سے اتریے اور اپنے والد کے ممبر پہ جائیے. آپ اتریے, میرے بابا جان کا ممبر ہے یہ, آپ اتریے اور اپنے والد کے ممبر پہ جائیے. ہوتا ہے بچے عموماً ایسی بات کہتے ہیں کہ کوئی کسی جگہ پر اگر اس کے والد بیٹھتے ہوں تو بچے کہتے ہیں اس جگہ پر نہیں بیٹھنا, اس جگہ پر میرے والد بیٹھتے. ایک خبیث پنجاب کا, میں نام نہیں لوں گا اس کا, مر گیا خبیث, وہ اس حدیث کو بڑے اس نے بھونڈے انداز میں بیان کیا. کہا دیکھو حسین کو, معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باچ, دیکھو حسین کو, وہ گئے فاروق اعظم کے پاس اور کہنے لگے عمر اتر ممبر سے, جا اپنے باپ کے ممبر پر. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, ایسی باتیں, اور دعویٰ کرتے ہو سنیت کا, دعویٰ کرتے ہو آستانے چلانے کا, اور امام علی مقام کسی سے اس طرح سے بدتمیزی کرے. کیا یہ تصور ہم کر سکتے ہیں, کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ آغوش رسول میں تربیت پانے والے حسین کسی کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کریں. اللہ اکبر. تو اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ بڑے مجمع میں کہے جاتے ہیں, اور وہ یوٹیوب پر موجود ہے, وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. امام علی مقام ننے شہزادے ہیں, دیکھا فاروق اعظم کو کہ حضور کریم علیہ السلام کے ممبر شریف پر رونق افروز ہیں, تو عرض کرنے لگے آپ میرے والد کے ممبر سے اتریے اور اپنے والد کے ممبر پہ جائیے. سامنے سے فاروق اعظم کا جواب سنیے. فاروق اعظم نے عرض کی لم یکن لی ابی ممبرن، شہزادے میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، شہزادے میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں امام علی مقام کہ فاروق اعظم نے مجھے اٹھایا، اپنے پاس بٹھا لیا، اور میں ان کے پاس پڑی ہوئی کنکریوں سے کھیلتا رہا. جب آپ ممبر شریف سے اترے تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے اور مجھ سے فرمایا کتنا اچھا ہو کہ آپ روزانہ اسی طرح میرے پاس آتے رہیں، کتنا اچھا ہوگا کہ آپ روزانہ اسی طرح میرے پاس آتے رہیں. اللہ اکبر. امام علی مقام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے پاس گیا، فاروق اعظم کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں باتیں کر رہے تھے اور عبداللہ ابن عمر دروازے پر کھڑے تھے، تو میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ واپس ہو گیا. فرما وہ واپس ہوئے تو میں بھی واپس ہو گیا. بعد میں جب فاروق اعظم سے ملاقات کرنے گیا تو انہوں نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں آپ کو دیکھتا نہیں ہوں، آپ آتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ حضرت میں آیا تھا، آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے تو میں آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ واپس چلا گیا. تو فاروق اعظم کا جواب سنیے، فرمانے لگے آپ میرے بیٹے سے زیادہ حقدار ہیں، آپ آیا کریں، میرے بیٹے سے زیادہ حقدار ہیں، ہمارے سروں پر بال اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے تو اگائے ہیں، آپ میرے بیٹے سے زیادہ عظیم ہیں، آپ آیا کریں. اللہ اکبر، یہ شان ہے. اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق رکھنے والے دیگر اکابر بزرگان دین کس طریقے سے اہل بیت نبوت کا احترام کرتے، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے. تو ایک سید صاحب عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں آ گئے، ننے شہزادے ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ دیکھا، ان کی قوم کے افراد بھی بیٹھے ہوئے، عمر بن عبدالعزیز ممبر شریف سے نیچے اتر گئے اور اس سید زادے کو ممبر شریف پہ بٹھایا، اپنی مسند پر بٹھایا. اللہ اکبر. اب جب وہ شہزادے چلے گئے تو اب قوم کے افراد کہنے لگ گئے، ملامت کرنے لگ گئے، کہا آپ نے ایک نو عمر بچے کے ساتھ ایسا سلوک کیا. فرمایا میں نے حضور کریم علیہ السلام کی زبان ناس سے سنا، یا مجھ تک یہ بات پہنچی حضور کی، کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میری لخت جگر ہے، فاطمہ کی خوشی میری خوشی کا باعث ہے، اور میں جانتا ہوں آج اگر سیدہ فاطمہ یہاں پہ موجود ہوتی اور میں نے ان کی اولاد کے ساتھ جو فیل کیا وہ دیکھتی تو یقیناً سیدہ فاطمہ مجھ سے خوش ہوتی. فرماتے تم کو ملامت کرنا ہے کرو، مگر میں نے وہ فیل کیا، جو حدیث مجھ تک پہنچی میں نے اسی کے معاملے میں جو ہے وہ یہ فیل کیا. اللہ اکبر. سادات اکرام کی محبت کس قدر فضیلت کا باعث ہے. میں دو واقعات میرے سامنے، شیخ اکبر سیدی محی الدین ابن عربی اپنی تصنیف کے اندر انہوں نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا. عبداللہ ابن مبارک سے روایت کرتے ہیں کہ بعض متقدمین کو حج کی بڑی آرزو تھی، انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک سال بتایا گیا کہ حاجیوں کا ایک قافلہ بغداد شریف میں آیا ہے اور میں ان کے ساتھ حج میں جانے کا ارادہ کرتا تھا. یعنی ایک صاحب کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں حج پہ جانے کا ارادہ تھا میرا اور میں حج کروں، تو مجھے بتایا گیا کہ بغداد شریف سے ایک قافلہ یہاں پر آیا ہے، آپ اگر حج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ چلے جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 500 دینار جمع کیے تھے حج کے لیے، 500 دینار. تو میں نے سوچا چلو احرام وغیرہ لے لوں، چپل وغیرہ لے لوں، میں باہر نکلا. فرماتے جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک سید زادی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میری بچیوں کے لیے تن ڈھانپنے کا کپڑا تک نہیں ہے، آج چوتھا دن ہے ہم نے کچھ نہیں کھایا. فرماتے ہیں کہ اس کی گفتگو میرے دل میں اتر گئی، تو میں نے وہ 500 کے 500 دینار یا درہم اس کو دے دیے. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بعد میں حج کرا دے گا، مگر تم اپنی ضروریات کو پوری کر لو. کہتے ہیں وہ لے کے چلی گئی، قافلے والے میرے علاقے کے کئی لوگ اس قافلے کے ساتھ حج پہ گئے. حج سے جب واپس آئے تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا چلو حاجیوں کو مبارکباد دی جائے، تو میں سب کے پاس گیا اور میں نے کہا مبارک ہو آپ نے حج کیا. تو سامنے سے وہ کہنے لگے آپ کو مبارک ہو آپ نے حج کیا. دوسرے کے پاس گیا مبارک ہو آپ نے حج کیا. وہ کہتے مبارک ہو آپ نے بھی تو ہمارے ساتھ حج کیا. اب یہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا، رات سویا تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لے آئے. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو لوگ حج کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اس پہ تعجب نہ کرو، کیونکہ تم نے میری ایک کمزور بیٹی کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل پر ایک فرشتے کو پیدا کر دیا، جب تک تم زندہ رہو گے فرشتہ تمہاری شکل پہ حج کرتا رہے گا، جاؤ یا نہ جاؤ فرشتہ تمہاری شکل پہ حج کرتا رہے گا، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے مشارق الانوار میں ابن جوزی نے ایک جگہ پر لکھا کہ بلک میں ایک شہزادی تھی، سیدزادی، علوی سیدزادی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، لوگ بہت تنگ کرتے تھے، اپنی دو تین بچیوں کے ساتھ یہ بلک سے نکلی، اور بلک سے نکلنے کے بعد کسی دوسری جگہ پر آ گئی۔ کہتے ہیں جب وہ دوسری جگہ پر آئی کہ چلو یہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو مسلمان کے مجمع میں واعظ و نصیحت کر رہا ہے، بڑی پگڑی باندھی ہوئی، جبہ پہنا ہوا، واعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے میں بہت علم والا آدمی ہے۔ کہا اچھا؟ کہا جب لوگ فارغ ہوئے تو میں اس کے پاس گئی، اور میں نے جانے کے بعد اس سے کہا کہ میں سیدزادی ہوں، اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں نے بلک کو چھوڑ دیا، میں شام یا دمشق یہاں پر آ چکی ہوں، اور میری بچیوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو سیدزادی ہے؟ اور یاد رکھو کہ کسی کی پہچانی پہ تو نہیں لکھا رہتا حاضر سید، اور کسی کی پہچانی پہ نہیں لکھا رہتا یہ سید ہے یہ غیر سید ہے۔ اب وہ عورت بڑی پریشان ہو گئی، وہاں سے چلی گئی، پھر دیکھا ایک جگہ مجمع لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگوں سے پوچھا یہ جس کی باتیں تم سن رہے ہو یہ کون ہے؟ کہا یہ مجوسی ہے، اور ہمارے مذہب میں اس کی بڑی ویلیو ہے، بڑی قدر ہے، اور یہاں کا یہ محافظ بھی ہے۔ کہا اچھا؟ کہا جب لوگ فارغ ہوئے تو یہ سیدزادی اس کے پاس چلی گئی، اور جا کے کہنے لگی، اپنی نسبتیں بیان کی، میں سیدزادی ہوں، میں نے وہاں چھوڑا۔ اس نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے، آپ تشریف رکھیے، اپنے قادم سے کہا جاؤ میری بیوی کو بلا لاؤ۔ بیوی آئی، بیوی سے کہا دیکھو حضور کی اولاد ہے، لے جاؤ اسے، اور گھر میں شاندار بستر بچھاؤ، بستر بچھانے کے بعد اس کو وہاں پر بٹھاؤ اور کھانا کھلاؤ، اس کی بچیوں کو کھانا کھلاؤ، نئے کپڑے جو ہے وہ اس کو پہناؤ۔ چنانچہ سارا انتظام ہوا، اب رات ہوئی، اب یہ سویا، یہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا یہ رات سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میدان محشر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے ساری مخلوق جمع ہے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک محل ہے کہ اس کے قریب حضور کریم علیہ السلام جنت کے پاس جلوہ گھر ہیں ایک محل کے قریب، تو یہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ محل مسلمان کا ہے۔ یہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں۔ حضور نے فرمایا مسلمان ہے تو دلیل پیش کر، ثبوت دکھا تو مسلمان ہے۔ اب یہ پریشان ہو گیا، حضور نے فرمایا کل میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو کہنے لگا سید ہے تو دلیل دو، اب تو دلیل پیش کر کہ تو مسلمان ہے یا نہیں۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے خادموں کو دوڑایا اور جا کر کے کہا کہ تلاش کرو کہ وہ سیدزادی کہاں گئی، وہ سیدزادی کہاں گئی۔ تلاش کیا گیا، بتایا گیا کہ وہ تو ایک مجوسی کے پاس ہے، یہ وہاں پر پہنچ گیا، اتنے پیسے لے لو، اتنا مال لے لو، یہ لے لو، اور سیدزادی کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا سنو، جو خواب رات تو نے دیکھا میں نے بھی دیکھا، جو تو نے دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے وہ خواب۔ سن، جب سے یہ سیدزادی میرے گھر میں آئی ہے، میں نے، میری بیوی نے، میرے بچوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور رات جو تو محل دیکھ رہا تھا نا، حضور نے فرمایا یہ محل تیرے لیے ہے، حضور کریم علیہ السلام نے اس محل کو میرے ساتھ جو ہے وہ خاص فرما دیا ہے، اللہ اکبر۔ تو جو اہل بیت نبوت سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جو ہے مقام بلند عطا فرماتا ہے، تو یہ شان ہے اہل بیت نبوت کی۔ تو وقت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا، پھر عصر کا وقت بھی جو ہے وہ قریب ہے، بس اتنی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھو کہ سیدوں کے آداب، خدا کی قسم کسی نے اگر صحیح معنوں میں سکھائے ہیں تو وہ میرے اعلی حضرت نے سکھائے، اعلی حضرت کے شہزادوں نے سکھائے، چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں۔ اور اگر آپ حالات و واقعات پڑھیں کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، دین پڑھاتے تھے، ان کے شاگردوں میں ایک سید تھا، اور سبق اسے کچھ یاد نہیں تھا، ایک دن تو یہ بہت بڑے عالم دین، انہوں نے سید کے مارا، یہاں پر مارا، ڈنڈا یہاں پر لگا، رات سرکار کی زیارت ہو گئی، سرکار نے فرمایا تو مجھے مارتا ہے؟ یا رسول اللہ میں آپ کو ماروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کیا تو نے میری اولاد کو نہیں مارا؟ پھر سرکار نے اپنی آستین اٹھائی تو یہاں پر اس کی چھڑی کا نشان موجود تھا، اللہ اکبر۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے اکابر اہل ہمارے علماء کرام نے بیان فرمائی، اعلی حضرت نے اور ان کے شہزادوں نے بیان فرمائی، تاکہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں. اور واضح طور پہ فرمایا کہ کوئی استاد اگر غیر سید ہے اور سید کو اگر سزا دینا چاہتا ہے، مطلب کہ یاد نہیں کر رہا، طالب علم ہے یاد نہیں کر رہا، تو بس یہ ارادہ کر کے اس پہ چھڑی اٹھائے کہ سید زادے کے پاؤں میں مٹی لگی ہوئی ہے، میں اس کو جھاڑ رہا ہوں. اگر دماغ اور دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں سزا دے رہا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ کل اسے جواب جو ہے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں دینا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سادات کرام کا محب بنا دے، اور صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور سیدوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب اللہ نے آپ کے مقام کو اتنا بلند کیا، تو خدا کے لیے پھر گھٹیا کام نہیں کرو، کسی کا مال ہڑپ نہیں کر جاؤ، گندی فلموں کا کام، گندی چیزوں کا کام، رشوت کا کام، سود کا کام، خدا کے لیے پھر یہ نہیں کرو. جب لوگ سید نام کی عزت کرتے ہیں، تو پھر اس سید نام کی عزت برقرار رہنے دو، اور اس عزت کو بلند کرنے کی کوشش کرو کہ لوگ تمہارے جو ہاتھ چومتے ہیں، لوگ تم سے جو محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے وجود میں حضور کا خون رواں دوا ہے. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرو، اپنے آپ کو گندا نہیں کرو، لوگوں کو دھوکہ نہیں دو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارو. اللہ تعالی نے تمہارے مقام کو بلند فرمایا، بلند تمہارے مقام کو فرمایا ہے. اور یاد رکھو کہ سب سے پہلے جنت میں، ایک جگہ میں نے یہ روایت پڑھی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ لوگ مجھ سے بہت بغض رکھتے ہیں. تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جاؤ گے؟ یا حضور کے الفاظ یہ کہ تم جنت میں داخل ہونے والے دوسرے نمبر پر ہو. عرض کی، حضور پہلے کون جائے گا؟ فرمایا، میں، پھر تم، پھر فاطمہ، پھر قیامت تک آنے والی ہماری اولاد. یا رسول اللہ پھر محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ فرمایا، محبت کرنے والے تمہارے پیچھے ہوں گے. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیے کہ حضور سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا ٹھکانہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے، میرے معروضات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.